الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا, جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا, یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو, بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ آج کا پروگرام جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے, اور آپ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر میری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ضرور آپ کے سامنے آئیں گی جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی. میرے دوستو, نبی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں نے پڑھا, ایک لاکھ 44,000 صحابہ نے پڑھا, لیکن جس شان سے کلمہ نبی کا صدیق نے پڑھا اس کی مثال کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر سے حضور کے دوست تھے. 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک صدیق نبی کا دوست رہا. 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک 144,000 صحابہ میں اس قدر زیادہ نبی کی رفاقت کسی کو نہیں ملی. جو 22 سال نبی کو نبوت ملنے سے پہلے نبی کا ساتھی ہو اور 23 سال نبی بننے کے بعد نبی کا ساتھی ہو, 43 سال کی مدت کو تھوڑی مدت ہوتی. حضور علیہ السلام کا کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا, حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہے، حضرت خدیجہ حضور کی. تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. حضرت علی کی عمر حضور کی نبوت کے دعوے کے وقت، آپ کی بعثت کے وقت 6 سال تھی. 6 سال کے بچے نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، جس کے گھر سے وہ روٹی کھاتا ہے، کوئی کمال نہیں. ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہے، اس نے اپنے رضائی بیٹے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. زید ابن حارثہ حضور کے غلام ہیں، غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جب 38 سال کے تاجر ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ پڑھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا. ابو بکر کے کلمہ پڑھنے سے شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آیا. ابو بکر اسلام کی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس نے نبی کا کلمہ بغیر سوال و جواب کے پڑھا. حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے حکیم بن حزام کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ چچا، تمہاری پھوپھی خدیجہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جو محمد ہیں وہ نبی بن گئے ہیں. حکیم بن حزام نے کہا، اچھا، میری پھوپھی کے شوہر نبی بن گئے ہیں، کیسے نبی؟ تو کہنے لگی کہ پھوپھی کہتی ہے کہ جس طرح کے موسیٰ نبی تھے اسی طرح کے میرے شوہر نبی بن گئے ہیں. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد میری مجلس سے غائب ہو گئے، اور ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو محمد مصطفیٰ نے نبی کا نبوت کا اعلان کر دیا. تو ابو بکر جلدی سے نکلے، سیدھے حضور کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اے محمد، آپ نبی ہو گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں. صدیق نے کہا، جلدی کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھا. اس طرح کسی نے کلمہ پڑھا ہو تو بتاؤ. حضور نے فرمایا، میں نے جس پر کلمہ پیش کیا، کسی نے کہا شام کو پڑھوں گا، کسی نے کہا صبح کو پڑھوں گا، کسی نے کہا اپنے باپ سے پوچھوں گا، حتیٰ کہ حضرت علی سے کہا کلمہ پڑھ لے تو انہوں نے کہا میں ابو طالب سے پوچھوں گا. لیکن ایک صدیق ہے کہ جس نے دور سے میری بات سنی تو بھاگا ہوا محمد کی غلامی کے لیے آیا. میرے دوستو، ایک بات ضمنی طور پر ذہن میں رکھیں، ابو طالب کے 4 لڑکے تھے. ابو طالب کے کتنے لڑکے تھے؟ بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر حضرت ابو طالب کہنے لگ جاتے ہیں اور خواجہ ابو طالب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی نے نبی کی، ابو طالب نے نبی کی پرورش کی، یہ کہتے ہیں کہ. لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے تاریخ کی، اور آپ جب پلٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابو طالب بیچارہ تو خود اتنا کلاش تھا، ایک پاؤں سے معذور تھا، ایک ٹانگ سے معذور تھا، کمائی کر نہ سکتا تھا. 4 اس کے بچے تھے، ایک بچہ فوت ہو گیا تو اپنے 3 بچوں کو اپنے 3 بھائیوں کے پاس چھوڑ دیا، یعنی اپنے ایک بچے عقیل کو حضرت عباس کے پاس بھیج دیا کہ وہاں اس کی پرورش ہو. ایک بیٹے جعفر کو بھیج دیا نوفل کے پاس کہ وہاں اس کی پرورش ہو. ایک بیٹے کو حضور کے پاس یعنی اپنے بھتیجے کے پاس بھیج دیا یعنی علی کو کہ وہاں اس کی پرورش ہو. جو ابو طالب اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، وہ نبی کو روٹی کہاں سے کھلاتا ہوگا؟ اور 12 سال حضور کی عمر ہے، 12 سال کے یتیم بھتیجے کو کوئی کاروبار کے لیے لے جاتا ہے؟ اگر چچا کا کاروبار اچھا ہو تو وہ بھتیجے یتیم کو یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، میرا کاروبار ٹھیک نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. میں سوال کرتا ہوں،
کہ حضور کا کلمہ جب بھی کوئی کافر پڑھتا اس کا نام مشرکوں والا ہوتا، حضور سب سے پہلے کلمہ پڑھا کر اس کا نام تبدیل کرتے. ابو طالب کو ان کی کنیت تھی، یعنی طالب کے بعد نام ابو طالب کا عبد مناف تھا. اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بتاؤ حضور نے عبد مناف کے نام ابو طالب کا تبدیل کیوں نہیں کیا؟ ابو ہریرہ کا نام عبد شمس تھا، جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور نے ابو ہریرہ کا نام عبد شمس سے عبداللہ رکھ دیا، اور ذل بجادین نے کلمہ پڑھا تو حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا ان کا نام عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے ابو بکر کا نام حضور نے عبداللہ رکھ دیا. اور اگر ان تمام صحابہ کا نام پیغمبر تبدیل کر سکتے ہیں، اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو بتاؤ عبد مناف سے نبی نے نام تبدیل کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو، صدیق اسلام کی تاریخ کا درخشندہ ستارہ ہے. صدیق وہ ہے، صدیق نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا، صدیق نے اسلام کی کشتی کو، صدیق اسلام کی کشتی کا کھویا ہے، صدیق اسلام کے گلشن کا غنچہ ہے، اسلام گلستان رسالت کا صدیق محل مہکتا ہوا پھول ہے، صدیق پیغمبر کا معتمد ساتھی ہے، صدیق نبی کا جانشین اول ہے، صدیق نبوت کی مسند پر بیٹھنے والا پہلا انسان ہے، صدیق پیغمبر کے مزار کا ساتھی ہے، صدیق نبی کی غار کا ساتھی ہے، صدیق محمد کے دکھوں کا ساتھی ہے، صدیق پیغمبر کے رشتوں کا ساتھی ہے، صدیق پیغمبر علیہ السلام کے سے 18 سال کی عمر کا ساتھی ہے، صدیق مکے میں بھی نبی کا ساتھی ہے، صدیق مدینے میں بھی نبی کا ساتھی ہے، صدیق پیغمبر کے ساتھ جگہ جگہ پر جاتا ہے، ہر جنگ میں صدیق نبی کا ساتھی ہے، اور 1400 سال ہو گئے آج غار میں بھی صدیق، آج مزار میں بھی صدیق نبی کا ساتھی ہے. آج مجھے بڑے افسوس کی بات سے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا، آج ہم اسلام کے اس پہلے خلیفہ ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیا کہا کیوں جاتا. ٹھیک ہے، یہ بھی پتا. اور ابو بکر کا اپنا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا اپنا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ والد کا نام، والد کا نام عثمان، والدہ کا نام کوئی. ابو بکر کا اپنا نام، والد کا نام، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر. کیا نام ہے؟ سلمہ بنت صخر. والدہ کا نام ہے سلمہ. اپنی کنیت ابو بکر، یعنی بکر کے باپ. والد کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کی کنیت ام الخیر. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی چار بیویاں تھیں. بڑی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزہ، دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. صدیق کی یہ چار بیویاں ہیں، ان چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں. بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان ہے، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے لڑکے کا نام محمد ہے، بڑی لڑکی کا نام اسما ہے، دوسری لڑکی کا نام عائشہ ہے، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم ہے. یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں. ابو بکر کے کسی لڑکے کا نام بکر نہیں ہے. ابو بکر کا معنی تو بکر کے باپ ہے. اگر ان کے کسی لڑکے کا نام بکر نہیں تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ آج کسی رافضی کے بچے سے سوال کرو، وہ تمہیں 12 اماموں کا نام بتائے گا، لیکن کسی سنی کے بچے کو اپنے امام کے نام کا بھی پتہ نہ ہو اپنے خلیفہ کے نام کا بھی پتہ نہ ہو، اپنے خلیفہ کے لقب کا بھی پتہ نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے. آؤ میں تمہیں یہ بھی عقدہ حل کر کے آگے چلتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا جس کا نام تھا ام بکر. ام بکر یعنی بکر کی ماں. اس لڑکی کا پہلے خامد تھا جو فوت ہو چکا تھا، اس خامد سے اس لڑکی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بکر تھا. تو اس لڑکی کی کنیت تھی ام بکر یعنی بکر کی ماں. وہ بکر ایک بچہ تھا اس عورت کی گود میں جس سے صدیق اکبر نے پہلا اسلام سے پہلے نکاح کیا تھا. اس لڑکی کا نام ام بکر تھا. تو جب صدیق اکبر نے اس ام بکر سے نکاح کیا تو وہ عورت ام بکر کہلاتی تھی یعنی بکر کی ماں، اور صدیق اکبر اس لڑکے کے سوتیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے یعنی بکر کے باپ. ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بکر ایک سوتیلا بچہ تھا صدیق اکبر کا، جس کی وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا. ایک راستے مجھے کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق نے جو چار عورتوں سے نکاح کیا کیا صدیق اکبر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا؟ میں نے کہا کہ تمہیں صدیق کی ایک بیوی پر اعتراض ہے، لیکن مجھے یہ بتا چار بیویوں پر اعتراض ہے، اور دیت وقت ایک سے زیادہ کبھی صدیق کی بیوی نہیں رہی، لیکن اگر دیت وقت چار بیویاں بھی ہوتی تب بھی اعتراض کی کوئی بات نہ تھی. مجھے بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نو بیویاں تھیں اور نو بیویوں کے 15 لڑکے اور 18 لڑکے. صدیق کی چار بیویوں پر اعتراض ہے اور حضرت علی کی نو بیویوں کا کوئی پتہ نہیں. حضرت علی کی بیعت وقت چار بیویاں رہی ہیں اور کل نو بیویاں ہیں، 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں ہیں. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان 15 لڑکوں میں دو لڑکوں کا نام ابو بکر ہے، ایک لڑکے کا نام عمر ہے، 3 لڑکوں کا نام عثمان ہے، ایک لڑکے کا نام معاویہ ہے، ایک لڑکی کا نام عائشہ ہے، ایک لڑکی کا نام حفصہ ہے، ایک لڑکی کا نام ام حبیبہ ہے، ایک لڑکی کا نام صفیہ ہے، ایک لڑکی کا نام میمونہ ہے. یہ علی المرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں. مجھے بتاؤ اگر ابو بکر سے علی المرتضیٰ کو دشمنی تھی، نعوذ باللہ اختلاف تھا، تو کوئی آدمی مجھے بتائے کہ خلافت تو زبردستی بقول تمہارے ابو بکر نے قبضہ کر لیا، لیکن بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی اپنے نام پر لکھوا دیا. ایک راضی مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے، ابو بکر کا نام علی نے اپنے بچوں کا نام رکھا، عمر کا نام رکھا، عثمان کا نام رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. دشمن ہر وقت، اس لیے دشمنوں کا نام رکھا. میں نے کہا اس طرح کرو، آئندہ تم کسی بچے کا نام شمر رکھو، تم اپنے کسی بچے کا نام، کسی بچے کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی کرتے رہو، تاکہ دشمن سامنے رہے، تاکہ دشمن. میرے دوست ایک بات دل میں رکھیں تاکہ میں اپنی معروضات شروع کر سکوں. ہر پیغمبر کا، توجہ ہے نا میری، ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے پہلے گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اپنے پہلے گزرے ہوئے نبی کی، اور آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا ہے. پہلے گزرے ہوئے کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے کی. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ. عیسیٰ تشریف لائے، تصدیق کرتے تھے کہ تورات کتاب سچی ہے، موسیٰ نبی سچے ہیں. عیسیٰ نے تصدیق کی کہ جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے، نبی موسیٰ جو پہلے آئے ہیں وہ سچے ہیں. قرآن کہتا ہے عیسیٰ پہلے کے لیے مصدق ہیں، اور فرمایا با مبشرن بے رسولی یا کی ممبا رسم احمد، اور میرے بعد آخر الزمان ایک نبی آئے گا، حضور علیہ السلام آئیں گے. دیکھو عیسیٰ پہلے کے لیے مصدق ہے اور آنے والے کے لیے مبشر ہے. عیسیٰ نے پہلے کے لیے تصدیق کی اور آنے والے کے لیے خوشخبری دی. ہر پیغمبر کی یہ سنت ہوتی ہے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور نے 144,000 نبیوں کی تصدیق کی، حضور 144,000 نبیوں کے مصدق بنے، ان کی کتابوں کے مصدق بنے، لیکن حضور کسی نبی کے مبشر نہیں بنے. کیوں؟ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا. جب آنا نہیں تھا تو مبشر مبشر کس کے لیے پیغمبر بنتا، لیکن جو اگر حضور کسی کے لیے مبشر ہوتے، حضور کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو پھر وہی نبی آ کر حضور کی تصدیق کرتا، تو معلوم ہوا جب حضور کسی کے مبشر نہ بنے تو حضور کے لیے کوئی نبی مصدق بن کر نہ آیا، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جو بھی نبی پہلے گزر جائے اس کی تصدیق کرنے والا بعد میں ضرور آتا ہے، اس کی تصدیق کے لیے کوئی آدمی ضرور آتا ہے، لیکن حضور کے لیے مشیت میں فیصلہ ہو چکا تھا، جب حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تو حضور کے لیے مبشر کون بنتا، حضور کے لیے مصدق کون بنتا جو بعد میں آ کر کہتا کہ یہ محمد سچا نبی ہے، تو خدا نے اپنے پیغمبر کے بعد کسی نبی کو تو نہ بھیجا لیکن ایک ایسے انسان کو بھیج دیا کہ جو پیغمبر کی تصدیق کرے، اور اس کو بھیجا جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، کہ محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے والا صدیق بھی محمد کے ساتھ آیا۔ یہی وجہ ہے، ذرا توجہ کریں، اسی وجہ سے حضرت امام حضرت ابو حذیفہ پیغمبر کے صحابی ہیں، انہوں نے اس راز کو پا لیا، انہوں نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق نبیوں کی جگہ پر کھڑا ہے جو نبوت کی تصدیق کرتا ہے، صدیق اس مسند پر بیٹھا ہے کہ جس مسند پر نبی بیٹھا کرتے ہیں، اسی لیے صدیق کا لقب ہے جانشین رسول اللہ۔ صدیق کا لقب کیا ہے؟ جانشین۔ ایک لفظ پہ ذرا غور فرمائیں، حضور نے غار میں فرمایا تھا ان اللہ معنا، اے ابو بکر ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا اور خدا کو بھی اپنے ساتھ ملایا، یعنی ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تو اور میں اور خدا تینوں ایک ہیں، تینوں ایک ہیں، فرمایا ان اللہ معنا، ہم تینوں ایک ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں دیکھو یہ تینوں ایک کیسے ہوئے، کہ صدیق کو لقب ایسا ملا کہ تینوں اس میں آ گئے ہیں، صدیق کو لقب ملا جانشین رسول اللہ، دیکھو نشین صدیق ہے، رسول محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر قیامت تک تو جانشین رسول اللہ رہے گا، تیرا ساتھ، تیرے ساتھ خدا بھی رہے گا، رسول بھی رہے گا۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق پر اعتماد کا اظہار کیا، حضور نے صدیق پر اعتماد کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ ایک آدمی کہنے لگا اعتماد پر اچھا اظہار کیا کہ بستر تو حضور نے علی کو دے دیا، بستر تو حضور نے کس کو دے دیا؟ بستر تو حضرت علی کو دے دیا، اور جس کو بستر ملے، جس کو نبی کا سامان ملے، جس کو لوگوں کی امانتیں ملے، اس کو تم کہتے ہو کہ وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ، جس کو نبی کا سامان مل گیا، نبی کا بستر مل گیا، اس کو تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جس کو بستر ملا اگر وہ پہلا خلیفہ ہے تو وہ کون ہے جس کو بستر والا ملا؟ ایک کو بستر ملا، ایک کو بستر والا ملا۔ ہجرت کی رات میں بڑے فیصلے کیے ہیں، ہجرت کی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات ایک ہے، کہو رات ایک ہے، اس ایک رات میں ایک آدمی سوتا رہا، دوسرا جاگتا رہا، ایک آدمی آرام کرتا رہا، دوسرا پہاڑوں کی چڑھائی کرتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، دوسرا پتھروں پہ چلتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، دوسرا غار میں اترتا رہا، ایک بستر کے مزے لوٹتا رہا، ایک بستر والے کے مزے لوٹتا رہا۔ میرے دوستو، ذرا آپ توجہ فرمائیں، ہجرت کی رات ہے، 1900 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید کرنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کا یہ واقعہ، ہجرت کا یہ واقعہ جس میں نبی نے ہجرت فرمائی ہے، یہ ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا، معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا، ٹھیک ہے؟ معراج پہلے ہوا نا، اور معراج سے ایک سال کے بعد ہجرت ہوئی، یہ معراج پہلے کیوں ہوا؟ خدا نے معراج نبی کو پہلے کیوں کرایا، ہجرت بعد میں کیوں کرائی؟ معراج کا سفر آسمانوں کا سفر تھا، اور ہجرت کا سفر مدینے کا سفر تھا، ایک مدینے میں نبی کے ساتھ گیا، ایک آسمانوں پہ نبی کے ساتھ گیا، اللہ نے دنیا کو دکھلانا تھا او لوگو نبی کے اس سفر کو بھی دیکھو، نبی کے اس سفر کو بھی دیکھو، نبی کے اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھو، نبی کے اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھو، اس سفر کے ساتھی کی وفا کو بھی دیکھو، اس سفر کے ساتھی کی وفا کو بھی دیکھو، نبی کے اس رفیق جبریل کو بھی دیکھو، نبی کے اس رفیق صدیق کو بھی دیکھو، اس کی رفاقت کو بھی دیکھو، اس کی رفاقت کو بھی دیکھو، اس کی وفا کو بھی دیکھو، اس کی وفا کو بھی دیکھو، اس کی یاری کو بھی دیکھو، اس کی یاری کو بھی دیکھو، اس کی اداؤں کو دیکھو، اس کی اداؤں کو دیکھو، اس کی ادا موڑ پر ختم ہو گئی، اس کی ادا قبر تک جاری ہے۔ اپنی اپنی ادا ہے، اپنی اپنی وفا ہے. اور دنیا کے لوگوں، ابو بکر میں اور جبریل میں بڑا فرق ہے. اور دنیا کے لوگوں، راتیں دو ہیں، کہو راتیں، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے. اور رفیق نبی کے دو ہیں، راتیں نبی کی، راتیں پیغمبر علیہ السلام کے لیے دو ہیں اور رفیق نبی کے دو ہیں. ان دونوں رفیقوں کو دیکھو، ایک رفیق ہے جو نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے اور ایک رفیق ہے جو فرشتوں کا سردار ہے. اور دنیا کے لوگوں، تم نبیوں کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ جبریل بھی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جبریل فرشتوں کا سردار ہے، جبریل کس کا سردار ہے؟ اور صدیق نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب دیکھو مرتبہ کس کا زیادہ ہے. اور مرتبہ پیغمبر نے کھول دیا کہ جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا، جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کو جگانے آیا، اور جو ہجرت کی رات نبی کا ساتھی بنا اس کو نبی جگانے آیا. فرق ہے یا نہیں؟ جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کو جگانے آیا، اور جو ہجرت کی رات نبی کا ساتھی بنا اس کو نبی جگانے آیا. اور جو معراج کی رات نبی کا رفیق بنا، اس نے جب پیغمبر کو سواری کی ضرورت پڑی تو وہ جبریل براق لینے چلا گیا اور براق نبی کو پیش کر دی کہ اس براق پہ سوار ہو جائیں. لیکن ہجرت کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود محمد کی سواری بن گیا. اور صدیق اسی رات، صدیق نے اسی رات دنیا کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ پیغمبر میرے کندھے پر سوار ہوتا ہے، اور جس کندھے پر، جس سواری پر نبی سوار ہو جائے، اور بھلا وہ بھی کبھی کسی سے پیچھے رہی ہے کہ سواری پہ نبی سوار ہو. اور پیغمبر نے تو یہ سواریوں کے فیصلے بچپن میں کر دیے تھے، جب پیغمبر حلیمہ کی سواری پہ چڑھا تھا، اور وہ سواری کئی سواری پیچھے نہیں رہا کرتی. نبی صدیق پہ سوار ہوتا ہے، صدیق بھی سب سے آگے نکل گیا. راتیں دو ہیں، کہو راتیں، رفیق دو ہیں، راتیں دو ہیں، رفیق دو ہیں، وفائیں دو ہیں، ادائیں دو ہیں، الفت دو کی ہے، پیار دو کا ہے، یاری دو کی ہے. ان دونوں کو دیکھو، ایک موڑ کی یاری ہوتی ہے، ایک توڑ کی یاری ہوتی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ موڑ پر جبریل پہنچا تو موڑ پر کہا، اگر منہ یکسر برتر پرم پروگے تجلّہ بسولت پرم، ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے. یعنی جبریل ایسا ساتھی ہے کہ موڑ پر اپنے پروں کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. عطا اللہ شاہ کہتے ہیں اس وقت کس جگہ پر ہوتا صدیق نبی کے ساتھ، اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا، محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. یہ صدیق کی وفا تھی، کہو یہ کس کی وفا تھی؟ میرے دوستو، صدیق نے یاری نبی سے نبھائی ہے. اور اس ہجرت کے رفیق کی وفاؤں کو دیکھو کہ جبریل تو موڑ پر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا اور نبی کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن صدیق نے تو کبھی بھی نبی کو تنہا نہ چھوڑا. اور دیکھو لوگوں، صدیق کیسے تنہا چھوڑتا ہے. پیغمبر مکے کی گلیوں میں، پیغمبر مکے کی گلیوں میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی پتھر کھا رہا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، پیغمبر کا چہرہ زخمی ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی غار میں اترتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، پیغمبر ام ماتب کے خیمے میں جاتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی دودھ دھوتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی دودھ پیتے ہیں، صدیق نبی کے ساتھ ہے، پیغمبر سواری پہ سوار ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، اور پیغمبر مسجد قباء میں ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، پیغمبر ام ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی بدر میں ہے، صدیق بدر میں ہے، پیغمبر احد میں ہے، صدیق احد میں ہے، نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں، نبی خندق میں، صدیق خندق میں، نبی تبوک میں، صدیق تبوک میں، نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں، پیغمبر فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، نبی ذوالعشیرہ میں، صدیق ذوالعشیرہ میں، نبی ابوا میں، صدیق ابوا میں، پیغمبر عرفات میں، صدیق عرفات میں، نبی مزدلفہ میں، صدیق مزدلفہ میں، نبی صفا مروہ میں، صدیق صفا مروہ میں، نبی عمرے میں، صدیق عمرے میں، پیغمبر حج پہ، صدیق حج پہ، نبی رشتے میں، صدیق رشتے میں، نبی مسکرانے میں، صدیق مسکرانے میں، اور پیغمبر رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ دینے میں. اور آج اتنا 1400 سال ہو گئے، صدیق قبر میں بھی آج محمد کے ساتھ ہے. میرے دوستو، صدیق نبی کے ساتھ ہے، کہو صدیق نبی کے.
صدیق ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے. وفاؤں کو دیکھو، اداؤں کو دیکھو، پیار کو دیکھو، محبت کو دیکھو، الفت کو دیکھو. تم کہتے ہو بستر علی کو ملا، توجہ کرے ذرا، تم کہتے ہو بستر علی کو ملا، میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ ہجرت کی رات ہے. اب ذرا توجہ کریں، کہو ہجرت کی، اس ہجرت کی رات میں حضور نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، علی یہ میرا، اس بستر پر تم نے سونا ہے. ہجرت کی رات ہے، 19 سردار تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، نبی کو شہید کرنے کا پروگرام ہے، پیغمبر اندر ہے، دشمن باہر ہے. پیغمبر نے فرمایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں جاتا ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. میں ایک بات توجہ سے ذہن میں رکھے کہ حضرت علی کو نبی نے بستر پر لٹایا، ٹھیک ہے، بستر پر علی کو لٹایا. نبی کے شعبے میں علی کو شہید بھی کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی، نبی کے شعبے میں علی کو رضی اللہ تعالی شہید بھی کیا جا سکتا تھا. اگر علی نے نبی کے بعد خلیفہ بننا ہوتا تو جس کو شہید کیے جانے کا شبہ تھا اس کو نبی شہید کیے جانے کے لیے بستر پر سلا کر جاتا؟ نہیں، باپ نے میری سمجھے، جس نے خلیفہ بننا اگر علی نے پہلا ہوتا تو نبی اس کو بستر پر سلا کر جاتا کہ میرے صبح میں بے شک شہید کر دیا جائے، اور جس نے خلیفہ بعد میں بننا تھا اس کو پیغمبر مکے چھوڑ نہیں گیا بلکہ ساتھ لے گیا، اس کو نبی چھوڑ نہیں گیا بلکہ تاکہ میرے ساتھ رہے، تاکہ میرے دوست علی سے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ. علی بستر پر لیٹ گئے، اور اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی تو بستر پر لیٹ گئے، نبی تلواروں کے نیچے سے اکیلے گزرنا چاہتے ہیں، اکیلے، کیا یہ بات حضرت علی کی غیرت کے خلاف نہیں تھی کہ تلواریں انی چمک رہی ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں سوتا ہوں اور تم چلے جاؤ، پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا کہ نبی اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، نبی تلواروں کے نیچے سے اکیلے گزر جاتے. علی المرتضیٰ کو چاہیے تھا یہ فرماتے کہ اے پیغمبر جہاں آپ نے جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، بعد میں آ کر سو جاؤں گا. یہ بات علی المرتضیٰ کی غیرت کے خلاف تھی کہ نبی کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی کہ علی بستر پر لیٹ جائے، نبی اکیلا ہی گزر جائے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ اگر آج کی رات علی نبی کے ساتھ ہوا، علی نے نبی کے ساتھ مل کر تلواروں کے نیچے سے مشرکوں کا مقابلہ کر کے تلواروں کے نیچے سے جب نبی گزرے علی بھی ساتھ ہوتا تو 14 صدی کا ملنگ آج یہ کہتا کہ علی نبی کا مشکل کشا تھا، علی نے ہی نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا، اس لیے کہ علی مشکل کشا تھا. اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ بھی میں آج ہی حل کر دیتا ہوں کہ اے پیغمبر علی کو بستر پہ سلا دے اور تو خود تلواروں کے نیچے سے گزر جا، تاکہ 14 صدی کے ذاکر کو پتا چل جائے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، تاکہ 14 صدی کے ملنگ کو پتا چل جائے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ سلا کر بچاتا ہے، نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. مشکل کشا وہ خدا ہے، علی بستر پہ، کہو علی، نبی تلواروں کے نیچے سے تنہا گزر گئے. اے علی تمہیں نیند آ گئی ہجرت کی رات، پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر نیند آ گئی، اے علی بتائیے آپ کو نیند آ گئی؟ فرمایا ہاں، جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں. کیوں؟ اس لیے نیند آئی کہ بستر نبی کا تھا، بستر وہ تھا جس پر قرآن اترتا تھا، بستر وہ تھا جس پر علی بستر پہ، کہو علی. اب سب ایک اور بات دین رکھیں، دو آدمی ہیں، رات ایک ہے، کہو دو آدمی ہیں رات، ایک علی ہے ایک صدیق ہے، ایک سویا ہے ایک جاگتا ہے، ایک سویا ہے ایک سونے والے سے پوچھو سویا کیوں، جاگنے والے سے پوچھو جاگا کیوں، ایک کے سونے کا راز معلوم کرو، ایک کے جاگنے کا راز معلوم کرو، علی سویا کیوں صدیق جاگا کیوں. یہ فیصلہ، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو خلافت کا مسئلہ آج ہی حل ہو جاتا. علی سویا کیوں، علی صدیق جاگا کیوں، توجہ کرے گا، علی سویا کیوں صدیق جاگا کیوں، علی سوتا رہا, صدیق جاگتا رہا, علی المرتضیٰ نے فرمایا اس لیے میں سو گیا کہ میرے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی, میرے پاس امانتیں تھیں. حضور نے فرمایا علی یہ امانت ہے, یہ کپڑا ہے, یہ جو کی بوری ہے, یہ ستو کا توڑا ہے, یہ چاندی کی بالی ہے, یہ کچھ برتن ہیں, یہ کچھ زیورات ہیں, لوگوں نے مجھے امانت دی ہیں, اے علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھو اور صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو واپس دے دینا. علی المرتضیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امانتیں جو نبی نے مجھے دی تھی یہ امانتیں بہت سستی تھی, اتنی قیمت ان کی نہ تھی, اس لیے میں بے فکر ہو کر سرانے امانتیں رکھی اور میں سو گیا. میں یہاں شیخ لاہوری میں یہاں کے خطیب صاحب کے پاس آؤں اور یہاں آ کر میں مولانا سے یہ کہوں جناب یہ 1,00,000 روپیہ امانت کے طور پر آپ رکھ لیں, میں دوسرے دن جاتا ہوا لے لوں گا. مولانا فرمائیں گے جناب اتنی بڑی رقم میں کبھی گھر میں نہیں رکھ سکتا, جب میں ان کو امانت زور سے دے دوں گا تو یہ امانت لے کر اپنے جناب علی گھر جائیں گے اور گھر کے اندر پیٹی کھول کر اس کے نیچے اس برتن اٹھا کر اس کے نیچے وہ پیسے رکھیں گے, پھر برتن رکھیں گے, پھر کپڑے رکھیں گے, پھر پیٹی کو بند کریں گے, تالا لگائیں گے, پھر بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ گھر والی کو نیند آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امانت بڑی مہنگی ہے, امانت مہنگی ہوتی ہے تو نیند نہیں آیا کرتی. علی نے فرمایا اے علی اے دنیا کے لوگوں میں اس لیے سو گیا کہ جو امانتیں نبی نے مجھے دی تھی ان کی قیمت زیادہ نہ تھی. صدیق نے کہا مجھے نیند اس لیے نہیں آئی کہ جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت ہی, ابو بکر نے فرمایا امانت میری گود میں وہ تھی, سر میری گود میں وہ تھا جس سر کا ذکر قرآن میں آتا ہے. ابو بکر نے فرمایا میری گود میں وہ سر تھا جس سر کا ذکر قرآن میں آیا, میری گود میں وہ نبی تھا جس نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا. تو قرآن نے ماں داغل بسر و ماں تلا کہا جس کے ہونٹوں کا ذکر آیا. قرآن نے کہا لا تحرک بھی لسانہ کا لتاجل بھی, اور جس پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا. قرآن نے کہا الم نشرح لک کا صدر کا, اور جس پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر آیا. قرآن نے کہا ید اللہ فوک ایدیہم, جس پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا. قرآن نے کہا لا اقسم بھاد البلدی, اور جس پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا. قرآن نے کہا بلاثر مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے, اور جس کے دانتوں کا ذکر آیا. قرآن نے کہا یاسین مجھے تیرے دانتوں کی قسم ہے, اور جس کی چادر کا ذکر آیا. قرآن نے کہا یا ایو المزمل مجھے اے پیغمبر مجھے اے چادر والے, اور جس کے کمبل کا ذکر آیا. قرآن نے یا ایو المدثر کہا جس کے اخلاق کی بات آئی. قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم جس کے کردار کا ذکر آیا. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اور جس کی رحمت کا ذکر آیا. قرآن نے کہا وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمین, جس کی صفتوں کا ذکر آیا. قرآن نے جس کو رؤوف کہا, رحیم کہا, کریم کہا, اطیب الانبیاء کہا, اشرف الانبیاء کہا, امام الانبیاء کہا, اسلم الانبیاء کہا, دنیا کو بتا دیا کہ اس پیغمبر سے بہتر دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں. عرش پر یہ گیا تو عرش اعلیٰ ہو گیا, فرش پر آیا تو فرش اعلیٰ ہو گیا. صدیق نے کہا میری جھولی میں آیا تو صدیق کا مقدر سنور گیا. یہ ابو بکر کی وفا ہے. کہو یہ ابو بکر کی, ذرا توجہ کریں. ہجرت کی رات ہے. کہو ہجرت کی. نبی گھر سے نکلے. نبی حاجیوں کو پتا ہے, حاجیوں کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ سے دوسری طرف صفا مروہ کی طرف سے نکلے. ابو جہل کے مکان کی جگہ پر جہاں لیٹرین بنے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر آگے جائیں مکہ مکرمہ میں تو چھتا بازار آتا ہے. بھائی کوئی حاجی ہے یہاں؟ ہے نا. چھتا بازار دیکھا ہے مکے میں؟ ہے نا چھتا بازار. اس چھتا بازار میں جہاں چھت ختم ہوتی ہے وہاں ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے مکتبہ حرم مکی. یہ لائبریری سعودی حکومت نے بنائی ہے. جہاں پر یہ لائبریری ہے ہجرت کی رات یہی نبی کا گھر تھا. جہاں یہ لائبریری ہے ہجرت کی رات یہی نبی کا, وہاں سے آئے واپس خانہ کعبہ سے گزر کر دوسری طرف باغ ملک عبدالعزیز کے سامنے محلہ مسفلا ہے. اس محلہ مسفلا میں ایک گلی ہے جس کا نام ہے زقاق ابی بکر, یعنی ابو بکر والی گلی. اس گلی میں آگے جائیں تو ایک مسجد ابو بکر ہے. یہاں مسجد ابو بکر ہے. ہجرت کی رات صدیق کا گھر یہاں تھا, اس مسجد کی جگہ پر. اب ذرا توجہ کریں, میں نے جغرافیہ آپ کو ہجرت کا سمجھا دیا کہ پیغمبر اپنے گھر سے چلے, نبی اپنے,
ابو بکر کے گھر آنا ہے، راستے میں خانہ کعبہ ہے، راستے میں ابو بکر نبی اپنے گھر سے چلے، ابو بکر کے گھر آنا چاہتے ہیں، راستے میں خانہ کعبہ ہے، پیغمبر کعبے کے قریب پہنچتا ہے تو نبی نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کی قوم مجھے دھکے نہ دیتی۔ نبی رونے لگے، پیغمبر نے دو نفل پڑے، عثمان ابن ابی طلحہ جو مشرکین کی طرف سے کلید بردار کعبہ تھے، نبی نے فرمایا مجھے چابی دے دے، میں کعبے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا میں چابی نہیں دے سکتا۔ پیغمبر باہر ہی نماز پڑھ کر آگے چل دیے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا خلق تھا کہ آج تو پیغمبر بغیر کعبے میں داخل ہوئے، جناب باہر ہی نفل پڑھ کر نبی روتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن آج سے 8 سال کے بعد جب پیغمبر فاتح بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو یہی عثمان ابن ابی طلحہ چابیاں خانہ کعبہ کی لے کر نبی کے پاس آتا ہے، کہ پیغمبر یہ چابیاں لے لو، اور رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو وہی ہے جس نے ہجرت کی رات مجھے چابی نہ دی تھی؟ فرمایا ہاں میں گناہگار ہوں۔ یہ کہا اور کہا کہ پیغمبر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو جا، یہ چابی تیرے پاس قیامت تک تیری اولاد کے پاس رہے گی۔ آج خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ ہجرت کی رات ہے، پیغمبر کعبے سے باہر رو رو کر نفل پڑھ کر آگے چل دیے ہیں۔ آج کی رات نبی اللہ کے گھر میں نہیں ٹھہرا، بلکہ پیغمبر کعبے سے گزر کر ابو بکر کے گھر جا رہا ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ تو کریں، اس عشق کو تو دیکھیں، اس محبت کو تو دیکھیں۔ تیرے اوپر 751 کا مقدمہ ہو جائے، 16 ایم پی او لگ جائے، 307 لگ جائے، 302 لگ جائے، 325 کا مقدمہ درج ہو جائے، تو اپنے ساتھی کو نہیں بتاتا، اپنے پڑوسی کو نہیں بتاتا، اپنے قریبی کو نہیں بتاتا۔ کیوں؟ بھائی پولیس کو مخبری نہ کر دے، مجھے گرفتار نہ کر لے، میں قبل از گرفتاری ضمانت کراتا ہوں۔ جس پر تجھے اعتبار نہ ہو اس کے پاس تو نہیں جاتا، اس کے پاس نہیں پھٹکتا، اس کو نہیں بتاتا، چھپ چھپ کر پھرتا ہے، اور جس کا تجھے اعتماد ہے اسی کے پاس جاتا ہے۔ تو تو اتنا سیانا ہے کہ تجھ پر گرفت آ جائے تو تو وفادار آدمی کو تلاش کرتا ہے، اور پیغمبر کو اپنے سے زیادہ سیانا بھی نہیں سمجھتا کہ نبی کا اپنے گھر سے نکل کر کعبے سے بھی گزر کر اس گھر میں جاتا ہے جس گھر کو وفادار سمجھتا ہے۔ اگر ابو بکر وفادار نہ تھا، ہجرت کی رات کسی اور کے گھر میں پیغمبر کیوں نہ گیا؟ صدیق کا دروازہ صدیق پیغمبر نے کیوں کھٹکھٹایا؟ تو اتنا وفادار ہے کہ تجھ پر پریشانی آئے تو تو وفادار کو تلاش کرے، نبی پہ پریشانی آئے تو نبی اس کو تلاش کرے۔ نعوذ باللہ، جس نے پیغمبر کی بیٹی کو دھکا دینا تھا، جس نے باغ فدق کو چھیننا تھا، جس نے پیغمبر سے وفا نہ کرنی تھی، اور میرے دوست تو تو پیغمبر کی عظمت پہ اعتماد نہیں کرتا، تجھے تو نبی کی وفاؤں پہ اعتماد نہیں ہے۔ آج کی رات عرش کو پتا چلا، فرش کو پتا چلا، فرشتوں کو پتا چلا، ملکوت کو پتا چلا، فضاؤں کو پتا چلا کہ اس روئے زمین پر ایک انسان صدیق ہے جو محمد کا ہمراہ ہے۔ پیغمبر نے جا کر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذرا توجہ کر، نبوت صداقت کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اگر خدا چاہتا تو صدیق کو پہلے بتا دیتا کہ ابو بکر تیرے دروازے پر نبی آ رہا ہے، دروازہ کھول دے، لیکن خدا نے نہیں بتایا۔ اگر خدا بتا دیتا دروازہ نبی کیسے کھٹکھٹاتا، خدا نے تو اس دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو فرشتوں کو سنانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، او لوگوں دیکھو نبوت کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ نبوت خدا کے دروازے کے بعد آ کر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابو بکر باہر نکلے، من دکل باپ کہا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ پیغمبر نے جب جواب دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو ابو بکر نے جوتا نہیں پہنا۔ ابو بکر بھاگے ہوئے آتے ہیں، فرمایا خدا کا امی وادی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی خود چل کر آئے ہیں، حکم ابو بکر کو کر دیتے۔ ابو بکر سر کے بل آ جاتا، آپ نے خود تکلیف فرمائی ہے، اور ساری دنیا آپ کے دروازے پہ جاتی ہے، جبریل آپ کے دروازے پہ، میکائیل آپ کے دروازے پہ، روحتا آپ کے دروازے پہ، فقہا آپ کے دروازے پہ، صحابی آپ کے دروازے پہ، ساری دنیا آپ کے دروازے پہ، لیکن آج اے پیغمبر تم چل کر میرے دروازے پہ آئے ہو۔ حضور نے فرمایا صدیق آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ دروازہ ایک ہے جس پر چل کر پیغمبر گیا، دروازہ ایک ہے جس پر چل کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے۔ صدیق نے یہ نہیں پوچھا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، صدیق نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا چلنا ہے، صدیق نے کہا چلو۔ حضور نے فرمایا چلنا ہے، صدیق نے کہا چلو۔ کہاں چلنا ہے؟ اگر ابو بکر پوچھ لیتے کہاں چلنا ہے، تو آج کا رافضی کہتا کہ ابو بکر نبی کا ہمراز نہ تھا، ابو بکر نبی کا ہمدم تھا، ساتھی تھا، ہمراز تھا، محرم راز تھا، اسرار و محبت کا تاجدار تھا، اور صداقت اور معیت کا محور تھا صدیق. کہ نبی نے فرمایا چلو، ابو بکر نے، نبی نے فرمایا چلنا ہے، صدیق نے کہا چلو. دیکھو ذرا توجہ کریں، اپنے تصور کو ایک لمحے کے لیے ہجرت کی اس کالی رات میں لے چلیں جو کالی رات تھی. نبی کو تلاش کرنے کے لیے سارے مشرق پھر رہے تھے، لیکن پیغمبر ابو بکر کو ساتھ لے کر ابو بکر کے گھر سے نکلتے ہیں. گھر سے نکلے، ایک فرلانگ، دو فرلانگ، ایک میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ صدیق سے رہا نہ گیا. صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان پتھروں پر آپ پیدل چلیں، یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پیدل چلیں. ابو بکر کیا کریں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. جب صدیق نے یہ بات کہی، جان کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں، اب ذرا توجہ کریں، واقعہ ہجرت کا آپ کو اور بھی علماء نے سنایا ہے، سناتے ہیں، میں تفصیلی واقعہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھے پر. صدیق نے فرمایا نا، اب حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. بڑی قابل غور بات ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فتح مکہ کے دن ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تھا کہ پیغمبر آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے 360 بت گرائیں، ایک روایت کے مطابق، تو حضور نے فرمایا علی، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. فتح مکہ کے دن علی نے فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا علی، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب صدیق نے کہا میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ میری امت میں ایک صدیق ہی تو ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا، ایک صدیق ہی ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا. اور دنیا کو آج کی رات بتا دیا گیا، او لوگوں دیکھو، جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھاتا ہے وہی کل کو نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھاتا ہے. ابو بکر نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑوں کی چڑھائی چڑھ رہے، پہاڑوں کی. ابو بکر نے جب نبی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، توجہ کریں، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے کندھے پر نبی کا وجود ہے، اور آج تک لوگوں تم نے سنا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کے کندھے پر مہر نبوت ہوتی ہے، لیکن صدیق، ابن حجر کہتا ہے صدیق تیرے قسمت پر قربان جائیں، نبیوں کے کندھے پر مہر نبوت ہے، تیرے کندھے پہ وجود نبوت. نبیوں کے کندھے پر، توجہ ہے نا، نبیوں کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے. صدیق نبوت کو لے کر جاتا ہے، صدیق کس کو لے کر جاتا ہے؟ جب صدیق کے کندھے پر نبوت کا وجود تھا، تو اب مجھے بتاؤ، جو یہ کہتے تھے کہ علی کے حصے میں بستر آیا، اب بتاؤ صدیق کے حصے میں کیا آیا؟ ابو بکر نبی کو لے کر جا رہے ہیں. جب ابو بکر نبی کو لے کر جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، صدیق کے کندھے پر جب نبوت سوار ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ صدیق تو نبی کو لے کر جاتا ہے، علی بستر کو لے کر جاتا ہے، صدیق بستر والے کو لے کر جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہے، ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہے، اور ایک بہشتی مرد کا بوجھ 1,000 دنیا کے مردوں کے برابر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1000 دہشتی مردوں کا بوجھ, 40000 دنیا کے مردوں کا بوجھ ابو بکر نے کیسے اٹھا لیا؟ ابو بکر اس پہاڑ پر کیسے چڑھ گیا جس پہاڑ پر آج پاکستان کا جوان حاجی بھی نہیں چڑھتا اور بوڑھا بھی نہیں چڑھتا؟ کیوں؟ پہاڑ کی اونچائی بہت ہے. اس پہاڑ پر ابو بکر ہجرت کی رات جب پہاڑ کا راستہ کوئی نہ تھا, جب سیڑھیاں پہاڑ کی کوئی نہ تھی, جب ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا, اس رات میں صدیق 40000 مردوں کا بوجھ لے کر کس طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا؟ بھائی صدیق بھی تو پیغمبر سے 2 سال عمر میں کم تھے, اتنے بڑے, اتنا بڑا, اتنی عمر کم, اتنی زیادہ کم عمر نہ تھی. ابو بکر پیغمبر کے تقریباً ہم عمر بنتے ہیں اور ہم عمر انسان 40000 مردوں کا بوجھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر کیسے چڑھ گیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا, آپ نے حیران ہو کر دیکھا, ساری دنیا محو تماشا ہو گئی کہ 40000 مردوں کا بوجھ ایک مرد کیسے اٹھاتا ہے. لیکن جب صدیق سے فضائے ملکوت نے یہ سوال کیا تو صدیق نے بڑی عجیب بات کہی زبان حال سے. صدیق نے کہا کہ جب محبوب ساتھ ہوتا ہے نہ رات کا پتا چلتا ہے نہ بوجھ کا پتا چلتا ہے. صدیق محبوب کو لے کر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی من گھڑت محبتوں کو دیکھو, کسی جناب علی ایسے آدمی سے جس سے آپ کو محبت ہے لے کر آج کی رات کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو رات کا گزرتے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جس کی نئی شادی ہوتی ہے وہ رات کو جب رات گزارتا ہے پہلی رات تو وہ صبح کو کہتا ہے رات گزر کے پتہ ہی نہیں چلا ہے. یہ دنیا کی من گھڑت محبت ہے. لیکن صدیق کو وہ اصلی عشق ہے. صدیق محض تماشا عشق پیغمبر ہے. صدیق گلستان نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہے. صدیق نے کہا کہ یہ میرا پیغمبر ہے, یہ میرا محبوب ہے, جس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے گلا ملتی ہے, جس کی الفت کو دیکھ کر مجھے جوانی ملتی ہے, جس کی صداقت, جس کی نبوت کو دیکھ کر صدیق کو رانائی ملتی ہے, صدیق کو ملاحت ملتی ہے, صدیق کو جمال ملتا ہے. آج وہ محبوب ابو بکر کے کندھوں پر ہے اور ابو بکر اس کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہا. پہاڑوں کی چڑھائی آ رہی, کہو پہاڑوں کی. جس وقت پہاڑوں کی چڑھائی آتی, شور کا پہاڑ چڑھ گئے, اوپر پہنچے. اب دیکھو غار میں اترنا ہے, صدیق کنارے پر ہیں. فرمایا اللہ کے نبی آپ آرام فرمائیں, اپنی پگڑی آدھی پھاڑ کر نیچے بچھائی ہے, پیغمبر کو آرام کے لیے کہہ دیا ہے. خود ابو بکر غار میں اتر گیا ہے. ابو بکر کو احساس ہوگا کہ اس غار میں سانپ ہیں, اس غار میں بچھو ہیں, اس غار میں کوئی جناب علی کالا بھی ہے جو مجھے ڈنگ لگائے گا. لیکن ابو بکر کو اس رات کالوں کا کوئی فکر نہ تھا, اس لیے کہ ابو بکر جانتا تھا کہ اگر آج کسی کالے نے مجھے ڈنگ لگایا تو مجھے پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ایسا طبیب ساتھ لایا ہوں جو مرہم پٹی کرتا رہے گا. ابو بکر صدیق پیغمبر کو کنارے پر بٹھا کر نیچے اترتے ہیں, غار کی دلوں کی صفائی کرتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں, دلوں میں کپڑا دیتے ہیں, ایک دل بچ جاتی ہے, وہاں ایڑی رکھتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اور ایڑی رکھ کر فرمایا اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں. حضور نیچے تشریف لے گئے. ابو بکر نے فرمایا آپ آرام کریں, آپ تھکے ہو گئے. اب دیکھو پیغمبر آرام کرتے ہیں. پوری اس غار پوری کے اندر ایک آدمی اس وقت سو نہ سکتا تھا. کہاں سو؟ میرے دوست کو پیغمبر نے سوال کیا ہوگا. صدیق نے فرمایا میری جھولی حاضر ہے, آپ سر رکھیں. نبی علیہ السلام نے اپنا سر صدیق کی گود میں رکھا. ابن حضرت کلامی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کا سر صدیق کی گود میں آیا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ریحل کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے. ابو بکر صدیق کی گود میں نبی کا سر ہے اور ابو بکر اسی حالت میں بیٹھ چکا ہے. اسی حالت میں ابو بکر اطمینان کا اظہار کرتا ہے. ابو بکر کو تو دولت مل گئی ہے, ابو بکر کو تو جناب علی آسمان و زمین کی قیمت مل گئی ہے, ابو بکر کو تو ساری دنیا مل گئی ہے, ابو بکر کو نبوت کا سر مل گیا ہے, ابو بکر کو نبوت مل گئی ہے. تم کہتے ہو کہ علی کو بستر ملا. میں کہتا ہوں علی کو تو بستر ملا لیکن صدیق خود نبی کا بستر بن گیا. صدیق خود نبی کا بستر بن گیا. اب دیکھو صدیق نبی کا پہرا دے رہا ہے. ایک سانپ کالے رنگ والا, کالے رنگ والا سانپ کالا, ایک کالا اپنی بل سے نکلتا ہے. ابو بکر کی ایڑی کو ڈنگ لگاتا ہے. کالے نے ڈنگ لگانا تھا اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ کالوں کی عادت قیامت تک یہ رہے گی کہ صدیق کو ڈنگ لگاتے رہیں.
کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ میں اگر ڈنگ لگاتا ہوں تو ابو بکر کو کوئی فرق نہ پڑے گا کہ ادھر ڈنگ لگانے کی دیر ہے, اور ادھر کالے نے ڈنگ لگایا, ادھر نبوت نے لب لگا دیا, کالے کے ڈنگ لگانے کی دیر ہے کہ نبوت لب لگاتی ہے اور وہ ڈنگ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا کو خدا نے بتا دیا کہ یہ تو غار کی بات ہے, غار کے اندر ہم نے صدیق کے لیے مرم پٹی کا انتظام کیا, اور قیامت تک پاکستان میں, ہندوستان میں اور بھی کئی کالے آتے رہیں گے, اس لیے ہم نے صدیق کو اس نبی کے ساتھ سلا دیا اور اس قبر میں سلا دیا, اس مدار میں سلا دیا کہ یہ ڈنگ لگاتے رہیں گے وہ مرہم لگاتا رہے. ابو بکر کی گود میں نبی ہے, کہو ابو بکر صدیق کی گود میں, جب صدیق کی گود میں پیغمبر ہے, جب کالے نے ڈنگ لگایا تو ابو بکر نے حرکت نہیں کی, ابو بکر صدیق نے حرکت کیوں, حرکت نہ کی کہ گود میں مدنی کی ذات ہے, پیغمبر علیہ السلام کی گود میں, پیغمبر صدیق کی گود میں نبی کا سر اقدس ہے, نبی کی ذات ہے. ابو بکر نے ایک مسئلہ دنیا کو سمجھا دیا, ابو بکر نے عشق و محبت کا راز کھول دیا, ابو بکر نے فرمایا بتا دیا کہ جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں ڈنگ لگ جائے زہر بھی اثر کر جائے, ادب کا تقاضا ہے کہ انسان حرکت نہ کرے. جہاں نبی موجود ہوتا ہے ادب کا تقاضا ہے کہ انسان حرکت نہیں کرتا. اور میرے دوست آج پاکستان کا مشرق ملا, آج بدتی ملا یہ کہتا ہے کہ نبی موجود ہے اور پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر ممبر پر ناچتا کودتا ہے, پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کے سامنے علماء کی پگڑیاں اچھالتا ہے, اور وہ ممبر یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود, حضرت یہاں موجود ہو تو گلا کیسے پھاڑے, حضرت یہاں موجود ہو تو کس طرح علماء کی پگڑیاں اچھالتا پھرے. ابو بکر نے تو غار میں بتا دیا کہ حضرت جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں ڈنگ بھی لگ جائے تو حرکت نہیں ہوتی. یہ عشق صدیق نے بتایا, یہ عشق کس نے بتایا, اور ان لوگوں کو عشق کا کیا پتا, ان کو عشق کا پتا, یہ عاشق ہیں. کہتے ہیں جی خانہ کعبہ کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کہتے ہیں نا, ہاں خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مدینہ منورہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہائے حضور نے فرمایا یہ کہہ کر, یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی, اور جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو شاہ فہد نے ان کے 54 ملاؤں کا سعودی عرب میں داخلہ بند کر دیا, 54 ملاؤں کا داخلہ بند کیا. میں نے شاہ فہد کو مبارکباد دی, میں نے کہا شاہ صاحب تمہیں مبارک ہو, تم نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے, انما المشرکون نجسم فلا یقرب المسجد الحرام, مشرق پلید ہوتا ہے اس کو کعبے کے قریب نہ آنے دو. اور جناب تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں, اور جس طرح اشتہاری ملزموں کے فوٹو تھانوں میں لگائے جاتے ہیں, ان ملاؤں کے فوٹو جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے, لگا دیے گئے کہ نہیں. وہ بھی کوئی عاشق ہوتا ہے جس عاشق کو محبوب کی گلی میں جانے سے روک دیا جائے, وہ بھی کوئی عاشق ہے. یہ بھی تمہارا عشق ہے کہ تمہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا کہ تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گے. روتے تھے کنز الایمان کو کہ کنز الایمان پر پابندی ہٹاؤ, اپنا بھی داخلہ بند کروا بیٹھے, کروا بیٹھے کہ نہیں. کہتے جی مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دو تاکہ تمہاری 11ویں وہاں بھی چلے, تاکہ تمہارے وہ کنڈے اتھے بھی چلن, تاکہ تیجا ساتا 40ویں چلے, تاکہ پاکستان کے روپوں کی بجائے وہاں تمہیں نگرانوں میں ریال ملے, ریال. ٹھیک ہے نا, ان پہ 5 روپیے تو بھی تپ گیا ہے, تاکہ ریال ملے. بڑی کوشش کی لیکن خدا نے فرمایا مشرقین پنجاب کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. بند ہوا یا نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں جی مکہ مدینہ کی خاک شفا ہے, مکہ مدینہ کی کھجوروں میں بڑی برکت ہے, اور ظالم مکے کی مٹی میں برکت آ گئی, مکے کے امام میں کوئی برکت نہ آئی. میرے دوستو تمہیں پتا ہے کہ ان کا داخلہ سعودی عرب میں بند کیوں ہوا, توجہ کریں ذرا. ان کا داخلہ سعودی عرب میں بند اس لیے ہوا کہ یہاں انہوں نے تبلیغی جماعت کا داخلہ اپنی مسجدوں میں بند کیا. انہوں نے کہا کہ جس مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں تبلیغی جماعت نہیں جا سکتی. خدا نے کہا کہ مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہارا داخلہ وہاں بند نہ کروں جہاں لاکھ کا ثواب ملتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ داخلہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بڑے روتے ہیں، بڑے پیٹتے ہیں. اتنا بڑا پاگل مذہب دنیا میں کوئی نہیں. وہ پاگلوں کا ٹولہ ہے نا. ادھر کہتے ہیں نبی مختار کل، نبی مختار کل. بھئی نبی اگر ہر چیز پر اختیار ہے تو مسلح پر امام کافر کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ اور بولو بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم کہتے ہو وہ گستاخ ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ ہے، وہ منافق ہے، وہ نعوذ باللہ کافر ہے، نجدی ہے. گستاخ کو اگر نبی نے پسند کیا تو ہم نے بھی پسند کیا. وہ گستاخ ہے. تسا عشق دا ٹھیکہ ماں دے ٹھڈ چ لے کے آئے ہو، وہ گستاخ ہے. اللہ تعالی مشرکین پنجاب سے بچائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ان کے قریب نہ جانا ہے اس کے علاوہ. اور جب عام لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، ان کے قریب نہ جانا، صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتے رہو، جتنی تمہارے پاس ہیں، گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں پتا انہوں نے کئی سال پہلے ایک میلاد کانفرنس کی تھی رائے ونڈ میں، کی تھی نا. چلو چلو رائے ونڈ چلو، رب نے کیا جے مینو بھی رب نہ آخیا جے جی یہ بھی رائے ونڈ نہ جان. ہے جی ایک بار تو لے جاوا گا نا. رائے ونڈ چلے گئے جی، جس پلاٹ میں وہاں انہوں نے کانفرنس کی وہاں کل 10,000 آدمی آتا، وہ پلاٹ بھی پورا نہ بھرا. صبح اخبار میں آیا کہ 10,00,000 انسانوں نے شرکت کی. میں نے کہا کہ یار اتنا بڑا جھوٹ. ایک مولوی اس نے کہا تم نے 20,00,000 کہا، ہم 10,00,000 بھی نہ کہتے. رائے ونڈ میں بڑی بات کہی. وہاں صبح سے لے کر دوپہر تک اتنی گالیاں تبلیغی جماعت کو دی کہ کچھ یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو بہلا پھسلا کر لے گئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ اتنے ہی برے ہیں، اگر تم لگی جماعت والے اتنے ہی بڑے کافر ہیں تو تم آؤ، اتنی بڑی کانفرنس ہے، آج ہم رائے ونڈ کے مرکز پر قبضہ کر لیتے، چلو چلتے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، قبضہ کر. 300 لڑکا نوجوان، کچھ مولوی نوجوان شریک ہو گئے کہ چلو آج مرکز پر قبضہ ہو. چل پڑے جی، نعرے لگاتے ہوئے، نعرہ رسالت، نجدیت، وہابیت، یہ نعرے لگاتے ہوئے وہاں پر. وہاں بھی کچھ ساتھیوں کو پتا چل گیا. آپ کو معلوم ہے کہ رائے ونڈ کے مرکز میں ہر وقت 3,000-4,000 آدمی موجود ہوتا. اس وقت 2,500 آدمی موجود تھا. ان کو پتا چلا کہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں، سارے جماعت کے ساتھی اندر سے نکل کر باہر آ گئے. گیٹ پر آئے جناب نعرے لگاتے ہوئے، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے قبضہ کرنا ہے. انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے، بزرگوں دوستو آئیے. انہوں نے کہا بھی ہم تو قبضہ کر کے آئیے، ہم قبضہ کراتے ہیں. وہ حیران ہو گئے، یار یہ عجیب لوگ، ہم تو قبضہ کر رہے ہیں، یہ کہیں گے نہیں قبضہ کرنے دیں گے، ہم کہیں گے کریں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تشریف لائیے، آپ کا ہی تو ہے، آپ کا مرکز ہے جناب، آپ لائیے. سب مسلمان آ سکتے بھائی. انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا بنا. خیر جب انہوں نے کہا بھائی آپ کا مرکز ہے، آپ قبضے کی بات کرتے، آپ یہیں رہے، یہ کمرے آپ کے ہیں، یہ ساری مسجد آپ کی ہے، یہ جناب علی سارا حال اور میدان آپ کا ہے، تشریف لائیے. وہ تو 300-400 تھے، یہ 2,500 جب ارد گرد ہو گئے، ان کو خطرہ پڑا کہ کہیں یرغمال نہ بنا لے. اس زمانے میں یرغمالی کا بھی رواج ہوتا تھا، کہ یرغمال ہوتا تھا، خطرہ پڑ گیا کہ یرغمال بنا. ان کا بھائی یہ بات نہیں ہے، یرغمالی والی بات نہیں، آپ تشریف لائیں. یہاں تو دیوبندی بریلوی والے بھی سب آتے. تو انہوں نے کہا اچھا، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ دیوبندیوں کی جماعت ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہاں تو سب آ سکتے. کہنے لگا اچھا، پھر آج جو مغرب کے بعد بیان ہوگا اس میں ہماری تقریر ہوگی. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے پہلے چائے پی لے. ان کا یہ ٹھیک ہے, چائے والا کام ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, جب انہوں نے ماشاءاللہ بسکٹ بھی لگائے نا, منٹ گمری کے بسکٹ, جب بسکٹ سامنے رکھے نا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے, بھئی پاگلوں پیچھے تو کہتے آئے ہو یہ کافر ہے, یہاں نہ چائے چھوڑی نہ بسکٹ چھوڑے, کچھ بھی نہ چھوڑا. اب جناب جب کچھ بھی نہ چھوڑا ماشاءاللہ, تو کہنے لگے بھی آج مغرب کے بعد ہمارا بیان ہوگا. انہوں نے کہا بھی بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے آج جن بزرگوں نے بیان کرنا ہے ان کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے, تو ہر روز صبح 10 بجے مشورہ ہوتا ہے, آپ کا ہی علاقہ ہے, آپ کا ہی جگہ ہے, آپ رات یہاں قیام فرمائیں, کل 10 بجے آپ کا نام مشورے میں شامل کر دیں گے, کل رات آپ کا بیان ہو جائے. کئیوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو مولوی ایک نے کہا یار آدھے تو بسکٹ کھا کر بدل گئے, اور اگر رات رہ گئے تو سارے ہی بدل گئے, آدھے تو اسی طرح بدل گئے اور آدھے جو رہ گئے وہ اس طرح بدل جائیں گے. ابھی روٹی باقی ہے, صبح کا ناشتہ باقی, یہ تو لگے گئے سارے. وہ مولوی جو تھے, کچھ مولوی بےچارے ناراض ہو کر آ گئے, جو کالج سکولوں کے لڑکا یار وہ تم سارا دن وہاں گالیاں دیتے رہے, یہاں تو یہ کسی کو گالی نہیں دیتے. 350 لڑکوں میں 200 لڑکوں نے وہی وقت لکھوا دیا, اور باقی آہستہ آہستہ سارے ہی آ گئے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اعلان کیا تھا کہ ہر سال میلاد کانفرنس ہوگی, ٹھیک ہے نا بھائی, لیکن اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. ہوئی اس سے پہلے رائے ونڈ شہر میں تبلیغی جماعت کے کی مسجدیں کوئی نہیں تھی, لیکن ان کی گالیوں کی وجہ سے 8 مسجدوں میں اب تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اور وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ اگر ایک اور میلاد کانفرنس کر دے تو ساری اپنے پاس ہے, لیکن ان کو کسی نے شاید مشورہ صحیح دیا. مہربانی کرو بادشاہ, ہائے کفر کی مشین ان کے پاس ہے, جہاں تقریر ہوگی مشین کا بٹن دبا دو, ٹھیک ہے نا بھائی. مولانا ظفر علی خان پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا, لیکن وہ تو مولانا ظفر علی خان تھا نا, وہ کچھ چپ کرنے والا تو نہیں تھا. جب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ, اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3-3 ٹکے ٹکے کا فتویٰ, کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3-3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی, وہ املی لہم من نقیدی متین. علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا مولوی دیدار علی نے, تو علامہ اقبال نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی, اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمان. بہاول نگر میں ایک مولوی صاحب نئے نئے پڑھ کر آئے ملتان سے, وہی کے رہنے والے تھے, پہلی تقریر میں جمعے میں اعلان کر دیا کہ دیوبندی کافر ہے. سبحان اللہ, دیوبندی جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر, جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا, اگر نکاح پڑھا دے تو اولاد حرامی ہوتی, فتویٰ دے دیا. جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے نکاح, اور اگر نکاح پڑھا دے تو اولاد ہو جائے تو حرامی ہوتی, فتویٰ دے دیا. اس مجمع میں ایک بابا جی بیٹھے تھے ماشاءاللہ, اندر سے بھاگے ہوئے گئے اور اندر سے قرآن اٹھا کر سر پر لے آئے, کہنے لگے مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں, تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. کہنے لگا میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا, تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. مولانا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا محمد شریف بٹو رحمۃ اللہ علیہ کے والد, بہت بڑے عالم, یہ جو پچھلے دنوں فوت ہوئے مولانا محمد شریف بٹو, بڑے جید عالم تھے. مولوی غلام قادر کا نے آپ کے والد کا نکاح پڑھایا تھا, لہذا مولوی صاحب آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائے. اب جب مولوی صاحب نے دیکھا ادھر ادھر کی بات دیکھی، مجمع بڑا تھا، پڑھے لکھے لوگ کچھ تھے نوجوان بھی، وہ دور تو اب گزر گیا نا کہ تیجے ساتے چالیسویں کے نام پر لوگوں کو پاگل بناؤ، اب کچھ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نوجوان کھڑا ہو کہنے لگا مولوی صاحب اب بات آئیں بائیں سے نہیں چلے گی، وضاحت فرمائی۔ مولوی صاحب کو جب بات کوئی نہ آئی تو کہنے لگا تو روشی نہیں پڑھو۔ کیا کہنے لگا؟ دروشری۔ انہوں نے کہا جی دروشری بعد میں اکٹھا ہی پڑھیں گے، پہلے وضاحت فرماؤ۔ جب مولوی صاحب کو کوئی بات بھی نہ آئی تو کہنے لگے بھئی یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ سوائے ان باتوں کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ کفر، کفر کی مشین، قائد اعظم کافر، علامہ اقبال کافر، قاسم نلوتوی کافر، مولانا رشید احمد گنگوہی کافر، عطا اللہ صاحب سارے کافر۔ تمہیں پتا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ جو کسی نجدی وہابی دیوبندی کی قیادت قبول کرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاہ احمد نورانی نے جب مفتی محمود کی قیادت قبول کی نکاح باقی رہ گیا۔ نورانی صاحب اور نکاح سے دوبارہ کرا لینا سی بادشاہ، اسی اور تے کوئی نہیں گستاخی کیتی بادشاہ، صرف یہی نیک مشورہ دیتا ہے کہ پیو دے کہن تے نکاح سے دوبارہ کرا لینا سی، اور ٹھیک ہے نا بھائی، اور تے گل کوئی نہیں۔ اور مولوی نقی علی، مولوی طیب دانہ پوری، ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جو کسی جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، جو مسلم لیگ سے ہاتھ ملائے گا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا پیر پگاڑا سے نورانی نے ہاتھ ملایا دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، نیازی نے ملایا وہ بھی گیا، سارے گئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ نیازی کا تو کہتے ہوئے نہیں، وہ بین الاقوامی رنڈا ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل رنڈا۔ میں نے کہا نیازی بھی ویاہ کرا کے جی نظام مصطفیٰ جب آئے گا پھر نکاح کرائیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب یہ بڑے چیختے ہیں، بڑے چلاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے، پہلے مفتی محمود سے تکلیف تھی رحمت اللہ، اب ان کو مولانا فضل الرحمان سے، مولانا عبداللہ درخواستی سے، حضرت مولانا عبید اللہ انور سے، اور جتنے بھی علماء ہیں جمعیت کے، علماء دیوبند ہیں، ایک ایک سے ان کو تکلیف ہے کہ ان کا وجود کیوں ہے۔ میں نے کہا کہ اب تمہارا داخلہ سعودی عرب میں بند ہوا، تم روو چلاؤ، اپنے باپ احمد رضا کی قبر پر جا کر روو کہ جس کفر کی مشین کو ہمارے سپرد کر گیا ہے اس نے یہ پورا دکھلایا کہ اب مکے میں بھی بند، مدینے میں بھی بند۔ میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ شرف دیوبند کے فرزندوں کو ملا ہے کہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو چوکیدار عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت کی بات آتی ہے تو چوکیدار عبد الشکور لکھنوی ہے۔ اگر علم کے پھیلانے کی بات ہے تو انور شاہ کشمیری کو دیکھو، مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھو رحمت اللہ علیہ، کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ خیر بات دور نکل گئی، کہاں بات پہنچی تھی؟ غار میں، ٹھیک ہے نا بھائی، غار میں۔ حضرات توجہ کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھانا پکاتی ہے، گھر میں وہ کھانا پیغمبر علیہ السلام کے لیے پک رہا ہے، کھانا بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عامر بن فہیر ابو بکر کے غلام بکریاں لائے، غار کے کنارے پر بکریوں کو کھڑا کر کے پیغمبر کو دودھ پلایا، ابو بکر کی بیٹی نبی کے لیے کھانا پکائے، ابو بکر کا غلام پیغمبر کے لیے دودھ ڈالے، دودھ بھیجے، اور خود ابو بکر نبوت کو جھولی میں لے کر بیٹھا، یہ صدیق کا عشق تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ غار کے کنارے پر مشرکین مکہ آ گئے، ان کے قدم صدیق نے دیکھے، ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ مشرک آ گئے، تو حضور نے فرمایا ہائے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں اپنے دو سب سے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا، صدیق غم نہ کر، جب نبی نے فرمایا غم نہ کر، خدا نے کہا مکڑی چالا بن دے، ابو بکر کی بیٹی کھانا لے کر آئی تو ان کے پاؤں کے نشان مٹانے کے لیے ابو بکر کی بکریاں آئیں، خدا جب کام لینے پر آتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے، خدا کام لینے پہ آتا ہے کبھی مکے کی مکڑی سے کام لیتا ہے، کبھی ابو بکر کی بکری سے کام لیتا، مکڑی نے جالا بن دیا، حضور نے فرمایا لا تحزن لا، غم نہ کر، غم ایک ہوتا ہے غم، توجہ کریں ذرا، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، ابو بکر ڈرنا، اگر ڈرتا صدیق تو نبی فرماتے ڈرنا، حضور نے فرمایا لا تحزن غم نہ کر، یعنی تو محمد کا غم نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو اپنا ڈر ہوتا تو قرآن کہتا لا تخف، ابو بکر کو ڈر تھا نبی کا، فرمایا لا تحزن، کیا آگے فرمایا کہ ان اللہ معنا، ان اللہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں کہاں لے چلتا ہے، کون سا راستہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ان معی ربی سیہدین، ان معی بے شک میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، موسیٰ کے حواری تو بہت تھے لیکن موسیٰ نے فرمایا میرا خدا میرے ساتھ ہے، کیوں، موسیٰ علیہ السلام کو ان حواریوں پر اعتبار نہ تھا، اس لیے فرمایا میرا خدا میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، موسیٰ نے حواریوں کو نہ ملایا تھا اور کہا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، لیکن صدیق پہ پیغمبر کو اعتبار تھا، اس لیے فرمایا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، کہو صدیق نبی کے، صدیق ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے، صدیق ہر بات میں نبی کے ساتھ ہے، صدیق اٹھنے میں نبی کے ساتھ ہے، صدیق بیٹھنے میں نبی کے ساتھ ہے، آج کوئی کہہ سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق 18 سال کی عمر سے نبی کا دوست ہے، یہ اتفاق ہے، کہو یہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک آدمی 18 سال سے دوست ہے یہ بھی اتفاق ہے، 40 سال سے دوست ہے یہ بھی اتفاق ہے، مکے میں ساتھ رہا یہ بھی اتفاق ہے، مدینے میں ساتھ رہا چلو یہ بھی اتفاق ہے، بیٹی بھی نکاح میں دے دی یہ بھی اتفاق ہے، رشتوں میں ساتھ رکھا یہ بھی اتفاق ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ بھی اتفاق ہے کہ سوچ ابو بکر و نبی کی ایک ہے، رشتے دار ابو بکر و نبی کے ایک ہیں، نواسے ابو بکر و نبی کے ایک ہیں، بیٹیوں کا معاملہ ابو بکر و نبی کا ایک ہے، مجھے بتاؤ عمر ابو بکر و نبی کی ایک ہے اور وفات کا دن ابو بکر و نبی کا ایک ہے، مجھے بتاؤ اتنا بھی تفاوت ہو سکتا ہے، اتنا بھی آپس میں تعلق ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ چکی پیستی ہے، صدیق کی بیٹی اسما بھی چکی پیستی ہے، حضور کی بیٹی نے حضور سے غلام مانگا حضور نے غلام نہ دیا، صدیق کی بیٹی نے صدیق کی خلافت میں غلام مانگا صدیق نے غلام نہ دیا، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کی بیٹی کو دھکا گھوڑے سواری سے دیا گیا صدیق کی بیٹی کو بھی دھکا سواری سے دیا گیا، اور تو اور حضور کے دو داماد اشرا و بشرا میں سے تھے صدیق کے بھی دو داماد اشرا و بشرا میں سے تھے، حضور کے دو داماد ابو بکر حضور کے دو داماد علی اور عثمان غنی نہیں تھی، یہ اشرم بشرا میں تھے۔ اور ابو بکر کے دو داماد تھے، ایک داماد حضرت زبیر تھے جن کے گھر میں اسما تھی، دوسرے داماد خود حضور علیہ السلام تھے جن کے گھر میں عائشہ صدیقہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور بھی اشرم بشرا میں ہیں، ابو بکر کے داماد بھی اشرم بشرا میں، نبی کے داماد بھی اشرم بشرا میں، اور یہ بھی اتفاق ہے، اس کو بھی اتفاق کہو گے اور اس کو بھی اتفاق کہو گے۔ حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کو مدینہ منورہ میں ولید بن عقبہ نے کہا، سارے اندر دکھا حضور علیہ السلام کے نواسے، توجہ ہے، امیرہ نے دیکھا اشتہار بات پڑھ لیں جی، کوئی گل نہیں، توجہ ہے نا، حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں پیغام یزید کا ملا، گورنر ولید بن عقبہ نے کہا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا ایک دن کی مہلت دو۔ عبداللہ بن زبیر کو ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید کی بیعت کرو، انہوں نے بھی کہا ایک دن کی مہلت دو۔ حضرت حسین نے مہلت مانگ کر راتوں رات مدینے سے کوچ کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی مہلت مانگ کر راتوں رات کوچ کیا، حضرت حسین بھی کوچ کر کے مکے گئے، عبداللہ بن زبیر بھی کوچ کر کے مکے گئے۔ حضرت حسین کی سرگرمیاں بھی مکے میں، عبداللہ بن زبیر کی سرگرمیاں بھی مکے میں۔ عبداللہ بن زبیر سے 10,000 نے دھوکہ کیا، حضرت حسین سے 18,000 نے دھوکہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر کا سر خلافت کے مسئلے پہ کاٹ دیا گیا، صدیق کے ابو بکر کے نواسے حسین کا سر بھی خلافت کے مسئلے پر کاٹ دیا گیا، حضور کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، حضور کے نواسے حضرت حسین کا سر کاٹ کر ملک شام بھیجا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر بھی ملک شام بھیجا گیا۔ یہ اتفاق ہے، مجھے بتاؤ اس کو بھی اتفاق کہتے ہیں؟ یہ بھی اتفاق ہے کہ نواسوں کی عادتیں ایک ہیں، نواسیوں کی عادتیں ایک ہیں، بیٹیوں کا معاملہ ایک ہے اور گھر میں بیٹھنا ایک ہے۔ اور تو اور مجھے یہ بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، صدیق نے بھی ہجرت کی، حضور غار میں آئے صدیق بھی غار میں آئے، حضور ام محبت کے خیمے میں آئے صدیق بھی ام محبت کے خیمے میں آئے، حضور کی عمر 63 سال ہوئی صدیق کی عمر بھی 63 سال ہوئی، حضور کی وفات سوار کے دن ہوئی صدیق کی وفات بھی سوار کے دن ہوئی، حضور کی وفات دوپہر کو 11 بجے ہوئی صدیق کی وفات بھی دوپہر کو 11 بجے ہوئی۔ اور تو اور حضور کو وفات سے 15 دن، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے ہی زہر دیا گیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا۔ جس کھانے میں حضور کو زہر دیا گیا وہ کھانا ہدیے میں آیا تھا، ابو بکر کو جس کھانے میں زہر دیا گیا وہ کھانا بھی ہدیے میں آیا تھا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا۔ وہ اتفاق کی حد ہو گئی، وہ عظیمت کی حد ہو گئی، وہ الفت کی حد ہو گئی کہ حضور علیہ السلام جب اس زہر والے کھانے پر بیٹھے تو حضور کے ساتھ ایک اور صحابی تھا، صدیق بھی جب کھانے پر بیٹھے صدیق کے ساتھ بھی ایک اور صحابی تھا، اور دوسرا صحابی حضور کے ساتھ والا شہید ہو گیا، حضور بچ گئے، صدیق کے ساتھ والا شہید ہو گیا صدیق بچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ ولولہ تھا، یہ الفت تھی۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی محبت کا، اس سے بڑی محبت کا، اس سے بڑی الفت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی الفت ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا اس زہر نے 2 سال کے بعد اثر کیا اور حضور کو شہادت خفی ملی، جو ابو بکر کو زہر دیا گیا وہ زہر بھی 2 سال کے بعد اثر کرتا ہے، ابو بکر کو بھی شہادت خفی ملی۔ اور تو اور حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے ہی بخار آیا۔ حضور کو بخار اس وقت آیا جب حضور جنازے سے واپس آئے، صدیق کو بھی بخار اس وقت آیا جب صدیق جنازے سے واپس آئے، حضور کو بھی پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا۔ اور تو اور حضور کو وفات سے پہلے 2 دفعہ غشی تاری ہوئی، صدیق کو بھی 2 دفعہ غشی تاری ہوئی۔ حضور نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ حضور نے وفات سے پہلے جب مصلی چھوڑا تو اپنے مصلی پر اس کو کھڑا کیا کہ جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا یعنی صدیق کو، صدیق نے بھی اس وقت مصلی پر اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا یعنی فاروق اعظم کو۔ یہ اتفاق ہے، نہیں، یہ عشق و محبت کا راز ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے وقت، حضور علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا اللہم فی رفیق لالا، ابو بکر نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی رفیق لالا، حضور کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ حضور کے سرانے ہیں، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیقہ صدیق کے سرانے ہیں، اور تو اور حضور کو وفات کے بعد جس چار پائی پہ رکھا گیا اسی چار پائی پہ صدیق کو رکھا گیا، اور جو جس چار پائی پہ جو حضور علیہ السلام کے چہرے پر جو چادر وفات کے بعد ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پر ڈالی گئی، اور جس روضے میں حضور علیہ السلام کی قبر بنا، محبت کا راز ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ اتفاق ہے، اس کو آپ اتفاق کہو گے؟ نہیں، اس کو محبت کا وہ راز کہیں گے جس راز کو خدا اور مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ راز ہے، کہو یہ کیا ہے یہ؟ اور آپ حیران ہوں گے، ذرا توجہ کریں، آپ حیران ہوں گے، اتفاق پر حیران ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلی جنگ لڑی اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر۔ کیا نام ہے؟ جنگ بدر۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 900 ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو پہلی جنگ اپنی خلافت میں لڑی اس کا نام ہے جنگ ذوالقصہ۔ جنگ ذوالقصہ میں صحابہ کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 900 ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دوسری جنگ لڑی اس کا نام جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے۔ صدیق اکبر نے جو جنگ لڑی جنگ یمامہ اس جنگ میں بھی 70 صحابی شہید ہوئے۔ میرے دوستو، یہ عشق و محبت کی بات ہے، یہ عشق و محبت کا راز ہے، یہ الفت و محبت کا راز ہے، یہ پیار کا راز ہے۔ آج کا رافضی بکواس کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر فاطمہ صدیق سے ناراض تھی تو صدیق اکبر جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو بتا سکتا ہے کہ فاطمہ کے سرانے جو دو عورتیں بیٹھی تھیں وہ کون تھی؟ ایک عورت سلمہ بنت عمیس تھی جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی، دوسری عورت اسمہ بنت عمیس تھی جو صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ مجھے بتا، جس نے فاطمہ کو دھکا دیا ہو وہ اپنی بیوی کو فاطمہ کی تیمارداری کے لیے بھیج سکتا ہے؟ جب حضرت فاطمہ فوت ہو جاتی ہیں تو حضرت فاطمہ کو غسل صدیق کی بیوی نے دیا، فاطمہ کو کفن صدیق کی بیوی نے پہنایا، فاطمہ کا جنازہ صدیق کی بیوی نے تیار کیا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا، تیار کر کے مسجد نبوی کے صحن کے سامنے لا کر رکھا گیا تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے علی، یہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ جواب شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے علی المرتضیٰ نے جواب دیا، فرمایا اے امیر، اے جانشین رسول اللہ، میں کیا کروں؟ حضور کا حکم میرے سامنے ہے۔ حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتا اس حدیث کے مطابق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا اس حدیث کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے پیچھے جنازہ پڑھا، حضرت حسین نے پیچھے جنازہ پڑھا، حضرت حسن نے پیچھے جنازہ پڑھا، اور جس نے فاطمہ کو دھکا دیا ہو، اور اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے بیوی کو دھکا دیا ہو تو بتا، اس دھکے کے بعد بھی علی ابو بکر کو امام مان سکتا ہے؟ حسین اپنی اماں کے اس نعوذ باللہ دھکا دینے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور مجھے بتا تو صحیح، اعتراض تیرا ابو بکر پہ نہیں ہے، اعتراض تیرا حسین پر ہے، اعتراض تیرا حسن پر ہے، کہ جس نے تیری اماں کو دھکا دیا، تیری اماں کو باغ فتک نہ دیا، اس کے پیچھے تو جنازہ پڑھتا ہے، اس کو امام مانتا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، آج فیصلہ صدیق اکبر کے جنازہ پڑھانے میں جس کا ذکر شیعہ کی کتاب میں موجود ہے، دنیا کو بتا دیا کہ ابو بکر کو اگر علی جنازہ فاطمہ میں امام مانتا ہے، مسجد نبوی میں امام مانتا ہے، خلافت کے دور میں امام مانتا ہے، تو پھر جس کو علی نے اپنا امام مانا، سنیوں نے بھی اسی کو اپنا امام مانا۔ سنی علی کا نام لیوا ہے، شیعہ علی کا بھی دشمن ہے، حسین کا بھی دشمن ہے۔
ہم تو علی کے پیچھے ہیں، ہم کس کے پیچھے ہیں؟ حضرت علی کے پیچھے۔ اگر حضرت علی صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، تو یہ کیا تکلیف ہے؟
تجھے کوئی تکلیف ہے؟ ہاں تکلیف تو ہے، تکلیف میں کوئی شک ہے تجھے؟ آج ایران کا آدم خور خمینی اپنی کتابوں میں کہتا ہے، نعوذ باللہ، ابو بکر عمر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کی کتاب الحکومت الاسلامیہ جس کا ترجمہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے ایم ایل اے اسد گیلانی نے کیا ہے، اس کتاب میں کے 121 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ ہمارے 12 اماموں کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ 124,000 نبیوں میں اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ خمینی میرے نزدیک بھی ساری امت کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑا مرتب ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی جگہ اتنی لمبی باتیں نہیں لکھی، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بھی مرتب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہے پیار سے، حضور بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے۔ یاد رکھو، آج بعض لوگ کہتے ہیں جی تم شیعہ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، پورے ملک میں جس سے دیکھو وہ شیعہ کو کافر کہتا ہے، مولوی حق نواز کو دیکھو وہ بھی کہتا ہے، تم بھی کہتے ہو، سب لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو، اس وقت صورت ایسی بن چکی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ایران کے اندر شیعہ کی کتابیں فارسی میں عربی میں بند تھیں، لیکن جب سے خمینی آیا اس نے وہ فارسی کے تمام ذخیرے جس میں صحابہ کے خلاف بغض لکھا ہوا ہے، قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے، ان ساری کتابوں کے ترجمے انگریزی میں اردو میں کر کے پوری دنیا میں بکھیر دیے ہیں، مفت کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ اس وقت اس بات کا تقاضا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ صدیق و عمر فاروق عثمان و علی کی عظمت و ناموس کے لیے، حضرت معاویہ کے تقدس کے لیے، ازواج مطہرات کی عزت و ناموس کے لیے سب کام چھوڑ کر میدان میں اتر آئے، جو اس دور میں پیغمبر کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا جس میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کی عزت بازاروں میں بکنے لگے گی، تو اس وقت فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعِلْمَ عَالِمُهُ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ، اگر وہ علم ظاہر نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر خدا اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت۔ ایک بات، آپ نے زیادہ وقت نعروں پر لگایا ہے لیکن میری بات آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم اس پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت اپنے بیٹے عبد الرحمن بن عوف سے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن نبی بکر سے کہتے ہیں، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد مجھے کھدر کے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ بیٹے نے کہا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان، میرا بیٹا ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹے میرا گزارا کھدر کے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے۔ کوئی ایسا نظام پیش کرو۔ آج 9 سال ہو گئے ایک امیر المومنین نامی آدمی ہمارے اوپر مسلط ہے، ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے۔
اور قرآن سے دھوکہ، شریعت سے دھوکہ، اسلام سے دھوکہ، علماء سے دھوکہ، ہر ایک سے دھوکہ، اور دھوکہ ہی دھوکہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابھی آپ نے دیکھا تانگلے والا میں کیا پیش آیا، 3 نوجوانوں کو ذبح کر دیا پولیس کی گولی نے، اس لیے کہ یہ پنجاب کا گنجا وزیر اعلی کئی دن پہلے بیان دیتا ہے کہ 2-4 آدمی مر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک لڑکا 7 بہنوں کا ایک بھائی ذبح کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے واقعات کراچی میں، پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پشاور میں بم پھٹا، 12 آدمی شہید ہو گئے، کوئی وارث نہیں، کوئٹے میں ہنگامے، کراچی میں ہنگامے، اس کی ذمہ دار جنرل ضیاء کی حکومت ہے۔ اگر فاروق اعظم یہ فرمائے کہ لو ما تلک الوجوع على شط الفرات اسأل یوم القیامہ، ایک کتا دریائے فرات کے کنارے پر بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ اگر فاروق اعظم یہ فرمائے، اور فاروق اعظم دریا کے کنارے کی ایک جھونپڑی میں جائے اور عورت سے کہے اماں عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو بوڑھی عورت کہے اے نوجوان قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی، فاروق اعظم نے کہا عمر کا کیا قصور ہے، تو کہنے لگی اتنا عرصہ ہو گیا اس کو حکومت کرتے، اس نے کبھی آ کر میری جھونپڑی میں یہ نہیں پوچھا تیرا کیا حال ہے۔ عمر نے کہا فرمایا اما اتنی دور بیٹھے عمر کو کیا پتا ہوگا کہ اس کی سلطنت میں تو بھی ایک عورت بستی ہے، تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر عمر کو یہ پتا نہیں کہ میری مملکت میں ایک جھونپڑی والی عورت بھی رہتی ہے تو عمر کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اسلامی حکومت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا ملک احتجاج پر اتر آئے۔ مولانا اسلم قریشی کو اغوا ہوئے 4 سال گزر گئے، اب ان کو یہ سلا دیا کہ سیالکوٹ میں ضیاءالحق صاحب گئے، اسلم قریشی کی بوڑھی والدہ نے احتجاج کرنا تھا بیٹے کا، اسلم قریشی کے اپنے بیٹے کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا، 16-17 سال کے بچے کو جیل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے باپ پر احتجاج کیوں کرتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت نہیں ہے، بچہ جمہورا ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ جمہورا ہے یا نہیں؟ ہم اس اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی کام میں ایسا کر جاؤں جو ابو بکر نے نہ کیا ہو۔ حضور کے دور میں ابو بکر صدیق سے میں پڑھ نہ سکا، عمر کہتے ہیں کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مقام سخ پر ایک عورت رہتی ہے جس کی عمر 80 سال ہے، نابینی صحابیہ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس عورت کا ابو بکر کو تو پتا نہیں، میں اس عورت کی خدمت کرتا ہوں، چلو میری زندگی میں یہ ایسی تو نیکی ہوگی جو ابو بکر کے پاس نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں اس عورت کی جھونپڑی میں چلا گیا، میں نے کہا اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا کیا خدمت کرے گا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا تیرے جھونپڑے کی صفائی کر دیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا ہے۔ عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا۔ دوسرے دن فاروق اعظم نماز سے پہلے چلے گئے تو بوڑھی عورت نے کہا وہ آدمی آج بھی آ چکا ہے، صفائی بھی کر چکا ہے، پانی بھی بھر چکا ہے۔ عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں تہجد سے بھی پہلے چلا گیا تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے، صفائی میرے جھونپڑے کی کر چکا ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں چاند کی چاندنی تھی، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی اتر رہا ہے، اس کی بغل میں پانی کا برتن ہے، اس کے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہ تیزی سے میرے قریب سے گزرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ رہا ہے، میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ عمر کہتے ہیں کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا۔ یہ اسلام ہے، صدیق اکبر نے نبوت کی خلافت کا پرچم دنیا میں لگایا، صدیق اکبر نے دنیا کو سلطنت کرنے کا طریقہ بتلایا۔ آج حضرت حسین کی شہادت پر 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر 22 جماعت ثانی جو پرسوں کو ہے کوئی چھٹی نہیں کرتا۔ یہ پاکستان شیعہ کا پاکستان ہے، یہ سنیوں کا پاکستان نہیں. اسمبلیوں میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خلافت کا تاجدار ہے، پوری امت مسلمہ کا امام ہے. اس کی وفات کے دن ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر پروگرام نشر کیے جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن یاد رکھیں، یہ ملک اسلام کے لیے ہے. اس ملک میں جب تک اسلام قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک دیوبند کے فرزند چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ایک اعلان سماعت فرمائے. فیصل آباد میں ہمارا ادارہ اشاعت المعارف ہے. پوری دنیا میں ہم لٹریچر کے ذریعے صحابہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. کوئی چندہ اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے شیعہ کی امامیہ جنتری، اثناشری جنتری ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. اہل سنت کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ خلافت راشدہ جنتری ہے ہوئی ہے. تمام دوست دعا کے بعد اس جنتری کو ضرور حاصل کریں. یہ ایک لیٹر پیڈ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. صحابہ کا نام گلی گلی میں پہنچانے کے لیے اس پر خط لکھیں. اور یہ میری ایک کتاب ہے، حضرت امیر معاویہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کے لیے لکھی گئی ہے، بڑی معلوماتی کتاب ہے. اور یہ ایک سٹیکر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ کی طرف سے یا علی مدد کے سٹیکر. ایک ٹرک پر یا علی مدد لکھا ہوتا ہے، کراچی تک وہ ٹرک جاتا ہے، شرکی کلمے کا اعلان کرتا جاتا ہے. یا علی مدد شرک ہے، اس کے جواب میں یا اللہ مدد ہر سنی کے دروازے پر، ہر سنی کے مکان پر آویزہ ہونا چاہیے. ہر سنی کے لیے یہ سرمایہ ہے. اور یہ کتاب ہے یورپ کے سنگین مجرم، جس میں شاہ ولی اللہ سے لے کر عطاء اللہ شاہ بخاری کی تاریخ ہے. یہ ساری چیزیں دعا کے بعد باہر سے ملے گی. واخر دعوانا الحمدللہ.